واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ مریم چل رہی ہے. اس سورت میں مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہیں. فرمایا کہ وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. فرمایا کہ آپ ذکر کیجئے اس کتاب اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، گھومنے والا کر دیں، بالکل ڈائریکٹ حوالہ کر دیں. وکان رسول ان وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. فرمایا کہ اور گھومنے والا کر دیں اس کو، یہ ڈائریکٹ ہوا لگ رہی ہے بالکل نا. فرمایا کہ اور ذکر کیجئے کتاب اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کان مخلصاً، وہ انتہائی اخلاص والے تھے، چنیدہ بندے تھے. وکان رسول النبیا، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے. یعنی یہ کتاب اللہ جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول ان کا اجمالاً یا تفصیلاً ذکر آیا ہے. کہیں انبیاء کہہ کر ذکر آ گیا، کہیں سب کا نام لے کر ذکر آ گیا، لیکن ذکر آیا. اسی لیے من جملہ دیگر عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، تمام رسول، وہ سب برحق ہیں. جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، وہاں یہ عقیدہ بھی ہے کہ دیگر تمام انبیاء سابقین، رسول سابقین، وہ بھی سب نبی برحق ہیں. ان پر اللہ کی جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ تمام کتابیں، وہ بھی کتب برحق ہیں. وکان رسول النبیا وانہ کانا، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا ہے. اور جب کسی نبی کا، کسی رسول کا کہ قربانیاں اللہ رب العزت کو جو بے تحاشا انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے پیاروں کا ذکر قرآن کریم میں مختلف انداز سے فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان پر اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی، اس لیے کلام پاک میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا جگہ جگہ ذکر فرمایا. مخلص، اخلاص والا، ایسا نبی جس کو جو چنیدہ نبی ہو، جو چنیدہ انسان ہو، اس کو کہا جاتا ہے مخلص. اس لیے مخلص کہا جاتا ہے ایسے انسان کو جو اللہ کے لیے خالص ہو گیا اور اپنے تمام کاموں میں وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کرتا ہو. کبھی اس سے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی صادر نہ ہوتی ہو. اس لیے فرمایا کہ مخلص کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے یا اخلاص حقیقی کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ان سے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. ان کے قول، ان کے فعل، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہو کر گزرتا ہے. یہ تو ہے اخلاص، ایسا اخلاص جس کو کہ کہا جائے کہ جس نے کہ اپنی تمام مرضی کو، اپنی تمام خواہشات کو اللہ رب العزت کی خواہشات کے تابع بنا دیا، وہ ہے اخلاص. یہ شان خصوصی طور پر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص کر دیا ہے خاص کام کے لیے. انا اخلصناہم، ہم نے ان کو خاص کر دیا ہے بخالصۃ ذکر الدار، ایک خالص ایک ایسے کام کے لیے جو کہ دار آخرت کا ذکر ہے، دار آخرت کا کام ہے. یہ تو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. لیکن وہ حضرات جو کہ اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر رکھنا چاہتے ہیں، ان سے غلطیاں ضرور سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پوری توانائیاں خرچ کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی کام غلط نہ ہو. اس لیے وہ حضرات کاملین، وہ حضرات اولیاء اکرام، وہ اللہ کے ان تمام نیک بندے جو اپنے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا سابقہ زمانے میں دیگر امتوں کے لوگ جو اپنے اپنے نبیوں کی پیروی کی کوشش کیا کرتے تھے، وہ بھی اس آیت کے مفہوم کے اندر اخلاص میں داخل ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ عام انسان جو ہیں نبی کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے جن لوگوں کو فکر عطا فرمائی ہے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کی پیروی کرنے کی، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے فوراً وہ معافی تلافی کی فکر شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس بات کا اہتمام فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اسی جگہ پر استغفار کر لیتے ہیں، تاکہ جب وہ زمین اس بات کی گواہی دے کہ یہاں پر اس آدمی سے یہ گناہ ہوا تھا، وہی زمین اس بات کی بھی گواہی دے کہ یا اللہ استغفار بھی اس نے یہاں کر لیا تھا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے. اب گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض گناہ تو وہ ہوتے ہیں جن کی کہ کوئی کفارہ ہوتا ہے، کوئی کفارہ ہے نماز یا کوئی اس کا قضا ہے، جیسے نماز کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، حج کے درمیان میں انسان سے اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو اس کا کفارہ ہے کہ دم دینا پڑتا ہے. کہیں کفارہ ہے، کہیں قضا ہے، اور کہیں کچھ بھی نہیں ہے، کہیں کچھ بھی نہیں ہے. جیسا کسی انسان سے سنت موقعہ رہ گئی، بھول گیا، نہیں ہمت ہوئی، کوئی اور وجہ ہو گئی، سنت موقع چھوٹ گئی، اب اس کا کوئی قضا نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے قضا اور کفارہ کے قائم مقام کہہ کے توبہ استغفار ہے. کسی سے جھوٹ منہ سے نکل گیا، گناہ کبیرہ ہے، اس کا توبہ استغفار یہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا یہ کہ بس آپ توبہ استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے جو کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو گیا اگر اس کا کوئی کفارہ ہے، کوئی قضا ہے تو اس کی فکر کرتے ہیں، نہیں تو توبہ استغفار کرتے ہیں. ایسے انسان جو گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہوں اور منکرات سے بچنے کی فکر کرتے ہوں، فرائض و واجبات کے پورا کرنے کا اہتمام کریں، وہ بھی اسی اخلاص کے اندر داخل ہیں. تو قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ ان کا بھی کتاب اللہ میں ذکر کیجئے کہ یہ اللہ کے چنیدہ بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا، اور وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے. رسول اور نبی میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ نبی کہا جاتا ہے ہر اس اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جو کہ در حقیقت اللہ کی طرف سے نئی شریعت لے کر نازل ہوا، نئی شریعت جس کے ہاتھ کے ذریعے اللہ تعالی نے بھیجی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام بھیجا، اللہ رب العزت نے نئی شریعت بھیجی. سابقہ شریعت عیسیٰ بھی منسوخ ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے مذہب عیسائیت بھیجا، توریت یہ انجیل بھیجی اللہ رب العزت نے، اور یہ نیا مذہب آیا، نئی شریعت آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے نئی شریعت بھیجی، کتاب نازل ہوئی تھی توریت، اس کو اللہ تعالی نے بھیجا. تو جو نبی نئی شریعت لے کر آیا، نبی ہر اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو، پیغمبر کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آتا ہو، نئی کتاب لایا، نئی شریعت لایا. اور یہ ضابطہ ہے اللہ رب العزت کا کہ جب بھی نئی شریعت آتی ہے تو نئی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نئی شریعت بھیجتے ہیں، یا نئے صحیفوں کے ذریعے نئی شریعت بھیجتے ہیں، اور جب بھی شریعت نئی نازل ہوتی ہے، نئی کتاب اترتی ہے، نئی شریعت اترتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی نبی ضرور اترتا ہے تاکہ اس کتاب اللہ کی اور اللہ کی اس کتاب کی تعلیم دی جائے، اللہ کی اس کتاب کی تشریح بیان کی جائے. یہ نہیں ہو سکتا، اب تک کبھی نہیں کیا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی کتاب بھیجی ہو، نئی شریعت بھیجی ہو، اور اس کے ساتھ کوئی پیغمبر اور نبی نہ بھیجا ہو. اب دیکھیے، سوچنے کی بات ہے، آج بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کو خود ہی پڑھنا چاہیے، خود ہی سمجھنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں کسی سے سمجھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی، خود غور کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں غور کرو، غور کرنے کا یہ مطلب نہیں تو خود ہی غور کرنے بیٹھ جاؤ. بھئی جس طریقے سے ہم دنیا کے دیگر علوم کسی استاد سے سیکھتے ہیں، قرآن کریم تو اللہ رب العزت کو بھیجا ہوا علم ہے، سب سے اعلیٰ علم ہے، سب سے اونچا علم ہے، یہ انسان کیسے صحیح سمجھ سکتا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر قرآن کریم خود سمجھنے کی چیز ہوتی اور کسی سے سیکھنے کی چیز نہ ہوتی، استاد سے سیکھنے کی چیز نہ ہوتی، اللہ رب العزت قرآن کریم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتے، بھیج دیتے کہ چلو بھائی پڑھ لو، سمجھ لو، کیا بات. لیکن نہیں، اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کے ساتھ ایک نبی بھیجا اس کی تعلیم دینے کے لیے. قرآن کریم بھی جب نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سکھلایا صحابہ اکرام کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں پڑھی. سورہ بقرہ 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر اور عظیم المرتبہ صحابی جو سائے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، یہ نہیں تھا کہ 2 گھنٹے کے لیے آ گئے، 1 گھنٹے کے لیے آ گئے، 15 منٹ کے لیے آ گئے، نہیں، سائے کی طرح ساتھ تھے. کوئی کام تھا ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اسی طرح دوسرے صحابہ کرام فرماتے، کوئی کہتا میں نے اتنے سال میں یہ پڑھا، کوئی کہتا میں نے اتنے سال میں یہ سورت سیکھی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عربی لسان ہے، عربی ان کی مادری زبان ہے، عربی کا کوئی لفظی ترجمہ ان کو ہر چیز آتی ہے، ترجمہ ان کو اچھے طریقے سے آتا ہے. وہ کیا پڑھتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب ہی سیکھتے رہے. اتنا ذہین انسان، اتنا عظیم المرتبت انسان جن کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے تو واپس جب تشریف لائے فرمانے لگے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ عمر میں نے تمہارا محل دیکھا جنت میں، میرا دل چاہا کہ میں تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں لیکن مجھ کو غیرت آ گئی، میں اندر داخل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اغار علی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں آپ کو غیرت دلاتا؟ اتنے عظیم صحابی جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہو کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تو ایک اونٹ ذبح کر کے دعوت میں کھلایا لوگوں کو، اس خوشی میں کہ آج میری سورہ بقرہ کی تعلیم مکمل ہوگی. قربان جائیے ان صحابہ اکرام کو جنہوں نے اپنی زندگیاں انہی کاموں کے لیے لگا دی. بتلانے کی بات یہ ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اتنی آسان بات ہوتی اور کسی معلم کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ صحابہ اکرام نہ سیکھتے, خود ہی سمجھتے. لیکن نہیں, انہوں نے یہ کام نہیں کیا, انہوں نے سیکھا. ایک صحابی کا واقعہ نہیں ہے, 400 صحابہ اکرام کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھی رہتی تھی, کم و بیش, کبھی کم کبھی زیادہ, جن کو صفہ کہا جاتا ہے, آج بھی مقام صفہ ہے اور مدینہ مسجد نبوی میں, جہاں پر یہ حضرات صحابہ کرام علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے. علم دین کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ کس آیت کی تشریح میں آپ نے کیا فرمایا اس کو سیکھتے تھے, کون سا عمل آپ نے کیا اس کو سیکھتے تھے, کون سا کام کس طریقے سے کر رہے ہیں اس کو سمجھتے تھے, یہی کام تھا. اور ساری دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے, وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ صفہ میں رہتے تھے اور بے شمار حدیث روایت فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. اللہ اکبر, فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر بیٹھے تھے, کوئی سلسلہ نہیں اختیار کیا کھانے کمانے کا, بس اپنے علم دین سیکھنا اس کے لیے بیٹھ گئے. فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب صفے میں بیٹھا کرتے تھے تو ہماری بھوک کی شدت سے یہ عالم ہو جاتا تھا کہ ہم بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی شدت سے. غربت کا زمانہ تھا, دوسرے صحابہ کرام بھی جہاد میں لگے ہوئے تھے, تعلیم میں لگے ہوئے تھے, دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے تھے, کھانے کمانے کی ہوش ہی نہیں پڑتی تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں, کہ ہمارے گھر میں تین تین مہینے گزر جاتے تھے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی, تین تین مہینے گزر جاتے تھے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. کسی صحابی نے پوچھا کہ ام المومنین سے کہ آپ یہ فرمائیے کہ پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا, تو فرمایا کہ التمر والماء, کھجور پانی پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے تھے, لوگ ہمارے گردن پر پیر رکھ کے گزر جایا کرتے تھے اور کہتے تھے اس کو تو مرغی کا دورہ ہو گیا. فرماتے تھے خدا کی قسم مرغی کا دورہ نہیں ہوتا تھا, ہم بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. تو یہ تو عالم تھا ان حضرات صحابہ کرام کا, قرآن کریم سیکھنے کے لیے جو محنت تھی وہ تو یہ تھی. تو آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن پاک خود سمجھ لو, جو سمجھ میں آ جائے امر پل ڈالو. صحابہ کرام نے تو یہ کام نہ کیا کبھی بھی, وہ تو اپنا کاروبار چھوڑ کے, زمینوں کو چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھ گئے تھے پوری زندگی کے لیے. وہ تو ایک ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اس آیت کی تشریح میں کیا کہا اور کیا نہیں کہا, کیا حکم دیا اور کس چیز سے منع فرمایا. عام انسان اس کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جو سمجھ میں آ جائے کر لو. یاد رکھیے, شیطانی بہکاوا ہوتا ہے, یہ ایسا شیطانی بہکاوا ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہ ہو, غلط خدا نہ خواستہ آیت کا مطلب سمجھ کے عمل پر ڈالا. اس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا تھا فضلو ازلو, خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا, اور غلط مطلب سمجھا, غلط مطلب سمجھ کے عمل کر ڈالا, خود بھی گمراہ ہو گئے دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالا. اسی لیے ہمیشہ تمام مفسرین کا معمول یہ ہے, آپ تمام تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں جو علماء دین کی لکھی ہوئی ہیں, جو کسی اہل علم کی لکھی ہوئی تفسیریں ہیں, وہ قرآن کریم کا کوئی مطلب اپنی طرف سے نہیں بیان کریں گے, وہ پیچھے تک بات بیان کریں گے کہ فلانے نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا. اگر اپنی رائے بیان کرنی ہوگی تو یہ کہیں گے کہ میری اپنی رائے یہ ہے, واللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ ہی درست بات کو جانتے ہیں, یہ کہہ کر اپنی رائے بیان کرتے ہیں, وہ بھی ڈرتے ڈرتے. حضرت میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب معرف القرآن لکھی, اتنی احتیاط فرمائی کہ ترجمہ جو ہے وہ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا لیا, خلاصہ تفسیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا. کہہ رہے میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں خود ترجمہ کروں, حالانکہ خود مفتی اعظم تھے, خود بڑے بڑے علماء اور اکابرین کی خدمت میں بیٹھ کر پڑھا اور کام کیا, لیکن کبھی خود اپنے ترجمے پر نہیں اکتفا فرمایا. ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا لیا, خلاصہ تفسیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لیا, معارف و مسائل خود تحریر فرمائے, اور اس میں بھی ہر بات حوالے کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرنی ہے تو وہ بھی بیان کی کہ یہ میری ذاتی رائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول اور نبی, نبی اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آیا ہو, نئی کتاب لے کر آیا ہو, اور رسول جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو کسی دوسرے تک پہنچا رہا ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہا جائے کہ ہر نبی جو ہے وہ تو رسول ہوتا ہے لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا. نبی ہے, اس کا کام اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے, تو نبی تو رسول ہوگا, اللہ کے حکموں کو آگے پہنچائے گا, شاید نئی شریعت لے کر پہنچا. لیکن رسول جو ہے رسول وہی ہوگا جو سابقہ شریعت کو آگے پہنچا رہا ہو. جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرات تھے, ان کا بھی معمول یہ تھا کہ وہ بھی الرسول تھے, نبی نہیں تھے. اسی طریقے سے 100,000 سے زیادہ رسول آئے ہیں, لیکن نئی شریعت لے کر جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ بہت تھوڑے تھے اس کے مقابلے میں. اس لیے نبی جو ہے وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں اور رسول جو ہے وہ سابقہ شریعت کو ہی اللہ کے بندوں کو آگے پہنچاتے ہیں. تو اس آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ وذکر فی الکتاب موسیٰ, اور آپ ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا, انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا, کہ بے شک وہ اللہ کے چنیدہ بندے تھے, وکان رسولا نبیا, اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے. ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا, ہم نے ان کو پہاڑ کی داہنی جانب سے پکارا, یعنی جو جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف پڑتی تھی اس جانب سے ہم نے پکارا, وقربناہ نجیا, اور ہم نے ان کو نزدیک بلایا, نجیا ان سے اپنی بات کرنے کے لیے. یہ کلام یہ بات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, لمبا واقعہ ہے, میں جو حصہ قرآن کریم میں آیا ہے میں صرف اس کو بیان کر دیتا ہوں. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سے روانہ ہوئے اور ان کی بیٹی سے نکاح کیا تھا, اور نکاح کرنے کے بعد مہر کے طور پر یہ بات طے کی تھی کہ وہ 8 سال تک خدمت کریں گے, لیکن کی انہوں نے 10 سال خدمت تھی. وہاں سے روانہ ہوئے, جبل طور کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ تم ہمارے پاس کوہ طور پر آؤ, ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ کوہ طور کے اوپر گئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کو بیان فرمایا ہے کہ اتنے مقرب بندے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے ایسا مقام ان کو عطا فرمایا کہ اپنے پاس ہم کلامی کے لیے ان کو بلایا, ہم کلامی کا شرف ان کو عطا فرمایا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی مہربانی سے, اپنی جانب سے ان کو مہربانی سے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کا نبی بنا دیے. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا کسی انسان کی کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے بہترین دعا, یہ وہ دعا میں سے ایک دعا تھی جو حضرت ہارون نے موسیٰ نے حضرت ہارون کے لیے کی تھی. حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کو نبی بنا دیجئے, اور میرے ساتھ فرعون کے لیے جب میں جاؤں تو بات چیت کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ ان کو بھیج دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنا دیا, تو دونوں بھائی اللہ کے نبی بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا تھا فرعون کے ہاں جب چھوٹے تھے, تو اس وقت جو ہے بات چیت صاف نہیں ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, یعنی فصاحت کے ساتھ بولنے میں تکلیف ہوتی تھی, لکنت تھی. تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ان کو بھیج دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے جانب سے ہارون علیہ السلام کو, ہم نے ان کے بھائی ہارون کو اللہ کا نبی بنا دیا. اللہ, چنانچہ یہاں پر جب حضرت ہارون کو ان کو بنا دیا, اللہ کا نبی بنا دیا, اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے ان کو بنایا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبی بنایا, ان کی دعا پر ہم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کا نبی بنا دیا, اور یہ وہ بہترین دعا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کی, اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمایا. یہاں پر بات اتنی پوری ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھی. ذکر تو آگے اور انبیاء کرام کا علیہ السلام کا آ رہا ہے, لیکن یہاں مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی خصوصیت نہیں تھی جو یہاں بیان ہوئی ہے. پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو اوپر بات ہوئی وہی بات نہیں تھی, آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک کی خاص خاص صفتیں تھیں, ہر ایک کی جو خاص خاص باتیں تھیں, ان میں سے ایک ایک بات کو یہاں بیان فرمایا، ایک ایک چیز کو لے کر ذکر کے طور پہ بیان فرمایا سورہ مریم کے اندر، تاکہ ہر نبی کا ایک تعارف تھوڑا تھوڑا سا ہو جائے. آگے فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ. دیکھو اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہ اس سے کام لے لیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اور ماں نے اس، کیونکہ فرعون نے ہی خواب میں دیکھ لیا تھا کہ ایک آدمی ہے میری قوم میں پیدا ہوگا جو میرا خاتمہ کرے گا، تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا. ان کی ماں نے یہ سوچا، جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی ماں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کو لے جائے اس کو قتل نہ کر دے. انہوں نے دریا کی لہروں میں پھینک دیا تابوت کے اندر بند کر کے موسیٰ علیہ السلام، اور تابوت ہوتے ہوتے کنارے پہ جا لگا، اور فرعون کے محل کے قریب جو کنارہ تھا وہاں جا لگا، وہاں سے دیکھا تو جناب بچہ نکلا، فرعون نے اپنے ہاں رکھ لیا. اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے. ان کی جو بیوی تھی فرعون کی، وہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، ان کی جو بیوی تھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی اس بچے کی، انہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا. اب فرعون کو کیا پتا کہ جس سے وہ ڈر رہا تھا وہ انہیں کے گھر میں پرورش پا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہی فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، فرعون کے ہاں پروان چڑھ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہی بڑے ہو رہے ہیں وہی جوان ہو گئے. تو اسی لیے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت رکھ لے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انسان کا طریقہ درست ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کے تابع ہونا چاہیے، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے انسان کی کیسی مدد ہوتی ہے. اسی لیے کبھی اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ میں نے اگر کوئی حق بات کر دی، میں نے کوئی حق کام کر لیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا، میں بدنام ہو جاؤں گا. کچھ نہیں ہوتا. آدمی اگر اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرتے ہیں. جو آدمی اللہ کے حکموں کو بڑا کرے گا اللہ اس کو بڑا کریں گے، جو انسان اللہ کے حکموں کو نیچا کرے گا اللہ اس انسان کو نیچا کریں گے. یہ اللہ کے نبی ہیں، فرعون کے ہاں پرورش پا رہے ہیں، لیکن انہیں نے پھر بعد میں فرعون کا خاتمہ بھی کیا. اگر کہا جائے کہ بچپن کہاں گزرا تو فرعون کہاں گزرا ہے اللہ کے نبی. تو فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. اور آپ ذکر کیجئے کتاب اللہ میں اسماعیل علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. اسماعیل علیہ السلام، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کو سچا کرنے والے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول اللہ کے نبی تھے. اب دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو خطاب عطا فرمایا، القاب عطا فرمایا، فرمایا کہ انہ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے کو سچا کرنے والے، یعنی اپنے وعدے کے بہت زیادہ پورا کرنے والے تھے. اب وعدے کو تو پورا کرنے والے اللہ کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا جس نے وعدہ پورا نہ کیا ہو. لیکن جیسا میں نے بات ابھی عرض کی تھی کہ یہاں پر ہر ایک کی جو ایک امتیازی شان ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس جگہ کے اوپر جو نبیوں کی جو صفت ذکر کی جا رہی ہے ان کی امتیازی شان ہے، وہ ان کی امتیازی خصوصیت ہے. چنانچہ یہاں پر جو امتیازی خصوصیت کے طور پر ان کو یہ بیان فرمایا گیا، وہ اس کی مختلف باتیں ذکر کی گئی ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ اصل میں جب ان کو اللہ رب العزت نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور میں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا، ذبح کر لیا، تو انہوں نے بھی کہا اپنے والد کو کہ ابا جان آپ جو ہیں مجھ کو آپ ذبح کر دیجئے، کوئی بات نہیں، جب آپ نے خواب دیکھا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مجھ کو کیا کر لیجئے، ذبح کر لیجئے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو وعدے کی سچائی تھی، اس وعدے کی سچائی کے پورا کرنے کا نام در حقیقت کیا ہے، اس لیے ان کا لقب ملا ہے صادق الوعد. جب یہ دیکھا کہ جب آپ خواب میں ان کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ مجھ کو ذبح کر دیجیے، اور پھر آخر وقت تک انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ آپ مجھ کو قتل کیوں کر رہے ہیں، آپ میرے گلے پر چھری کیوں چلا رہے ہیں، بلکہ جیسا والد کہتے ہیں ایسا کام کرتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کہا یہ ایسا ہی کرتے رہے.
انہوں نے بھی کوئی چور و چرا نہیں کی. تو اللہ نے والد کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا اور بیٹے بھی اللہ کے نبی مقرر ہوئے, اللہ کے نبی بنے. تو وعدہ تھا, وعدہ نہیں سچا تھا, لہذا یہ وعدہ ذکر کیا. بعض روایات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ آپ سے میں اس جگہ پر آ کر ابھی ملتا ہوں. اگلے دن تک انتظار کیا, نہیں آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ پر ٹھہرے رہے. دوسری موقع پر اگلے دن پھر گزر گئے, یہاں تک کہ تین دن تک انہوں نے انتظار کیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. کیونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ تم آ جاؤ میں تمہارا انتظار کروں گا, تو لہٰذا تین دن تین رات تک اس جگہ پر وعدے کا انتظار کرتے رہے, اپنے وعدے کو پورا کرتے رہے. بعض روایات میں لکھا ہے, تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک سال تک انہوں نے انتظار کیا جس سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس جگہ آ جاؤ میں تم سے اس جگہ ملوں گا. ایک سال تک اس آدمی کو اس جگہ پر انتظار کرتے رہے. یہ شان وعدے کی یہ آج کس انسان کے اندر پہ نظر آتی ہے؟ تو چونکہ یہ امتیازی شان تھی اس لیے قرآن کریم نے جب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کان صادق الوعد کہہ کر اسماعیل علیہ السلام نے ان کا ذکر فرمایا کا ذکر کیا. اللہ, تو لہذا یہاں پر ان کو فرمایا کہ کان صادق الوعد, اس کا مطلب یہ ہوا کہ در حقیقت حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو ایسے انسان کو جس کے اندر کے وعدہ خلافی کی بیماری ہو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات میں شمار فرمایا. فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث, اذا حدث کذبا, اذا وعد اخلف, و اذا اؤتمن خانا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. ایک نشانی کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری نشانی کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور تیسری نشانی منافق کی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہی اسی طرح کا ایک واقعہ ترمذی شریف میں بھی حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصاء رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس جگہ پر آ کر ملوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا تین دن تک انتظار فرماتے رہے. خلاصہ یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرنا یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی, رسولوں کی اور اولیاء اکرام کی, علماء امت کی شان یہ ہے کہ وہ وعدوں کو پورا فرماتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیدۃ دینن, وعدہ جو ہے وہ قرضہ ہے. العیدۃ دینن, فرمایا کہ وعدہ جو ہے وہ قرضہ ہے. یعنی جس طرح ایک انسان کے اوپر قرضے کی ادائیگی لازم ہے, اسی طریقے سے ایک انسان کے اوپر وعدے کی ادائیگی بھی لازم ہے. اور اگر کوئی انسان اپنے وعدے کو پورا نہ کرے تو وعدے کو پورا نہ کرنا یہ گناہ ہے. جبکہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وعدے کی ہم لوگ کوئی اہمیت نہیں سمجھتے کہ وعدہ کیا چیز ہے, وعدہ کس کو کہتے ہیں. نہ وعدے کی پاسداری کا اہتمام ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ تک پورا نہ کرنا یہ کیا ہے منافق کی نشانیوں میں سے. خود حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ایمان جب لائے, اپنے والد حضرت یمان کے ساتھ مدینہ طیبہ آ رہے تھے, اور حضرت حذیفہ جو ہیں یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو کہ اصحاب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی. ان کو نبی کریم ان کو اس لیے رازدان صحابی کہا جاتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین مدینہ کی فہرست دے رکھی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ حضرت حذیفہ کے پاس جا کر قسم دے کر پوچھتے تھے, حذیفہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھ کو تم یہ بتلاؤ کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منافقین کی دی ہے. اللہ اکبر. خیر, جب کوئی جنازہ آتا تھا تو صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ بھی جنازے میں ہیں کہ نہیں, دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ ہیں جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے, دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ بھی جنازے میں ہیں
تو سب شامل ہو جاتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کسی مومن کا جنازہ آیا، اور جب دیکھتے کہ حضرت حذیفہ ہٹ گئے پیچھے تو سمجھ جاتے تھے کسی منافق کا جنازہ آیا، تو دوسرا صحابہ کرام بھی ہٹ جاتے تھے. تو یہ ہے حضرت حذیفہ. تو یہ جب آ رہے تھے مدینہ طیبہ، راستے میں ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے، ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی. ابو سفیان کو معلوم تھا کہ بس اب مٹ بھیڑ تو ہونے والی ہے ہماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر ہونے والا تھا. ابو سفیان نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یوں کہا کہ ہمیں معلوم ہے تم مدینہ طیبہ جا رہے اور بعد میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو کر ہم سے لڑنے آؤ گے. حضرت حذیفہ سمجھ گئے کہ اگر اب میں نے ان کی بات نہ مانی تو مجھے قتل کر دیں گے. حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں، میں مدینہ طیبہ ویسے ہی جا رہا ہوں، بہت سارے ہمارے علاقے کے قبیلے کے لوگ وہاں پر ہیں، ملنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، تم جا رہے ہو وہاں سے لڑنے ہم سے آؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں لڑنے نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا وعدہ کرو. تو حضرت حذیفہ نے وعدہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں، وہاں لڑنے نہیں آؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوہ بدر ہونے والا تھا. اس وعدے پر ابو سفیان نے ان کو چھوڑ دیا. اب جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو بالکل لشکر تیار تھا اور بدر کے لیے روانگی تھی. اب بدر کتنا عظیم معرکہ ہونے والا ہے. اسماء بدریین کے بارے میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ اگر کوئی ان اسماء بدریین کے نام لے کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما دیتے ہیں. ناموں میں اتنی برکت ہے تو شخصیات میں کیا ہوگا برکت. چنانچہ بدری کا ہونا، کسی صحابی جس طرح اور القاب لگائے جاتے ہیں، جو بدری صحابی ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ بدری لگتا ہے. بدری یعنی اس کا مطلب ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ نے موقع عطا فرمایا. تو کہاں اتنا اونچا مقام. جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پہنچے، جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پہنچے مدینہ طیبہ، اب لشکر بالکل تیار، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں تو ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھائی تم تو وعدہ کر کے آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وعدہ تو میں کر کر آیا لیکن آپ کو معلوم ہے تلوار کی نوک پر لیا گیا وعدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ. اچھا ادھر یہ حال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ افراد کی شدید قلت، 313 تو صحابہ کرام، ان میں سے اکثر نہتے، نہ گھوڑا نہ تلوار ہاتھ میں، بالکل خالی. دو آدمی اگر مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ. آپ نے فرمایا کہ تم وعدہ کر کر آئے کہ ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے، لہٰذا ہمارے ساتھ تو لڑنا نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تلوار کی نوک پر لیا گیا وعدہ ہے، میرے لیے تو اس وعدے کی پاسداری لازم نہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، وعدے کی پاسداری لازم ہے، وعدہ پورا کرو، تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. چنانچہ ان کو اسی طریقے سے روتا دھوتا چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے. اس ایک واقعے سے کتنے ہم لوگوں کو سبق ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی غرض کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا، ہر کام اللہ کے لیے ہے. ورنہ اگر ہم جیسے کمزور کوئی انسان اگر ہوتا، ہم کہتے کہ بھائی اس وقت تو دو آدمی آئے تو بہت بڑی بات ہے، دو آدمی تو شامل ہوئے ہمارے لشکر کے اندر، بہت بڑی بات ہے دو آدمی لشکر میں شامل ہو گئے، لہٰذا ان کو لے لو. تعویل کرتے جیسا تھا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ زبردستی وعدہ لیا گیا تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں، اللہ کے لیے لڑنا ہے تو اللہ کے حکموں کو بھی پورا کرنا ہے. برکت جبھی اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں جبھی نازل ہوتی ہیں انسان کے کاموں میں، جب انسان ہر چیز میں اللہ کے حکموں کی اتباع کرتا ہو. جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کریں گے تو یقین مانیے پھر برکت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھ جاتی. تو اب دیکھیے، وعدہ ایک وعدہ تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں پوری زندگی رومیوں کے ساتھ لڑائی میں گزری ہے. روم کا کیا مطلب ہے؟ روم کا مطلب یہ تھا کہ جیسا آج سپر پاور امریکہ ہے، یعنی یہ سلطنت روما جو کس طرح، جو قیصر تھا اس کی سلطنت سے مقابلہ تھا. اس سے دو ہی طاقتیں تھیں، ایک قیصر اور دوسری کسرا.
کسرا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ختم کیا گیا اور ایسر انہی کے زمانے میں ختم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بالکل آخری جا کر. لیکن قبر توڑ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ایک جنگ نہیں لڑی گئی, لاتعداد جنگیں لڑی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے, رومیوں سے حربت کی لڑائیاں تھی, تو لڑائی کے اس میں کے وقت میں ایک مرتبہ ان کا امن کا معاہدہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ, حضرت معاویہ کا اور رومیوں کی فوج کا آپس میں امن کا معاہدہ ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جزاک اللہ, میں بھی لے لیتا ہوں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ معاہدہ کی جو تاریخ جس میں ختم ہوتی تھی اس سے پہلے پہلے لڑائی نے شروع کی, اس سے پہلے پہلے اپنے لشکر کو اٹھا کر سرحدوں پہ لا کے ڈال دیا, سرحدوں پہ لا کے ڈال دیا, تاکہ جیسے ہی امن کے معاہدے کی تاریخ ختم ہوگی فوراً حملہ کر دیں گے. جب یہ کام کیا تو روم اس کے لیے تیار تھے نہیں, تو جیسے معاہدے کی تاریخ ختم ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً حملہ کیا اور علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے نکل گئے. کافی علاقہ فتح کرنے کے بعد ایک سوار پیچھے سے دوڑتا ہوا ہے, ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے, ترمذی شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک سوار گھوڑے پر سر پر دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا کہ قفو عباد اللہ, قفو عباد اللہ, اللہ کے بندو ٹھہرو, اللہ کے بندو ٹھہرو. یہ رک گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, اور رک کر یہ سمجھے کہ شاید یہ امیر المومنین کو کوئی پیغام لے کر آ رہے ہیں, سنو میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے آ کر قریب آ کر کہا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جب کسی قوم کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو جائے تو معاہدے کی تاریخ سے پہلے پہلے نہ کوئی وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرے, نہ وعدے کو کھولے, نہ وعدے کو بند کرے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی کام نہ کرے ایسا جو کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی میں داخل ہو. جب یہ حدیث سنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ واپس چلو اور سارا علاقہ جو ہم نے فتح کیا سارا علاقہ ان کو واپس کر دو. آج دنیا میں کوئی ایک انچ زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, خون کے خون بہا دے گا, ایک انچ زمین نہیں چھوڑتا. سارا علاقہ جو فتح کیا تھا سارا چھوڑ چھاڑ کے پرانی جگہ پر واپس آ گئے. مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھو ہر کام اللہ کے حکم کی سربلندی کے لیے ہے اور بس, اپنی ذاتی خواہش, اپنی ذاتی شوق, اپنی ذاتی شہرت, اپنی ذاتی واہواہ, اس کی اس کا کوئی سروکار نہیں تھا, اس سے کوئی سروکار نہیں تھا, جو کچھ تھا اللہ کے لیے تھا. تو وعدے کی پاسداری کا تو اتنا اہتمام تھا ان لوگوں کا جن لوگوں کا آج ہم اور آپ نام لیوائیں. اور آج اگر ہم اپنے گرد و پیش میں نظر ڈال کر دیکھیں تو ہم لوگ وعدے کی پاسداری کو تو سمجھتے کہ یہ کوئی وعدہ ہی نہیں ہے, اس کو تو ہم دین کا کوئی حکم ہی نہیں سمجھتے. تو کسی سے وعدہ کر لینا, کسی سے معاہدہ کر لینا, اس کو پورا نہ کرنا, اس کو توڑ دینا, یہ انتہائی سخت گناہ کبیرہ ہے اور اس کو گناہ سمجھنا چاہیے اور یہ حقوق العباد میں سے ہے. تو اسی کو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيلَ, اور آپ ذکر کیجئے کتاب اللہ میں اسماعیل کا, اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ کون تھے, وعدے کو بہت سختی کے ساتھ پورا کرنے والے تھے. وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ, اور وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اے ابا جان کر گزریے اس کام کو جس کو کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا, یا ابت فعل ما تؤمر, آپ کر گزریے اس کام کو جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, انشاء اللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے, یعنی جو بیٹے کو ذبح کرنے کا انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے بڑے سچے وعدہ کرنے والے, پورا کرنے والے تھے. وہ کان رسول النبی, اور وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے. وہ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا, اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے رب کے ہاں وہ بہت ہی پسندیدہ تھے. سوال یہ ہے کہ نماز اور روزے کا حکم تو ہر نبی دیا کرتا تھا، لیکن ان کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ یہ گھر والوں کو پہلے حکم دیا کرتے تھے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل دعوت جو انسان شروع کرتا ہے دوسروں کو دینا، اصل تبلیغ جو شروع کرتا ہے دوسروں کو دینا، اصل دین کے کاموں کا آغاز جو وہ شروع کرتا ہے دوسرے سے، اصل میں وہ کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں بھی تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا، ہم ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ پہلے خود میں ٹھیک ہو جاؤں پھر دوسرا بعد میں ٹھیک ہوگا. ہر آدمی دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. فرمایا کہ نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گھر سے کام کا آغاز کیا کرتے تھے. جب گھر سے کام کا آغاز کرتے تھے، گھر میں ماحول بناتے تھے، گھر والوں کو اس کی دعوت دیتے تھے، اس سے ماحول بنتا تھا. اور اصل چیز ماحول ہے، دین کا جو کام کرنا ہے وہ ماحول کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ جب تک کسی چیز کا ماحول نہیں بنائیں گے وہ کام کبھی بھی پروان نہیں چڑھے گا. اصل چیز ماحول ہے. صحابہ اکرام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تابعین نے ماحول ہی بنایا تھا. اسی کی تاکید فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی مدینہ طیبہ، کیوں ہجرت کی تھی؟ اسی لیے کی تھی کہ یہاں وہ لوگ تنگ کرتے ہیں، اپنا کام نہیں کرنے دیتے، ماحول نہیں بنتا. کفر و الحاد کا ماحول ہے، ماحول بننے نہیں دیتے. اس ماحول کو بنانے کے لیے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے. تو اصل چیز تو ماحول ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر والوں کو وہ حکم دیا کرتے تھے نماز اور روزے کا، نماز کا اور زکات کا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو پوچھنا چاہیے، گھر والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کو نماز کا اہتمام ہے کہ نہیں ہے، روزوں کا اہتمام ہے کہ نہیں ہے، حلال حرام کی ان کو فکر ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کا ان کو پتا ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلا کام اپنے گھر سے آغاز کرنا. ہم دوسروں کو کہتے رہیں اور گھر کے اندر ہم کوئی محنت نہ کریں، یہ کام صحیح نہیں. آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ، ہاں اپنی محنت پوری کریں پھر گھر میں کوئی بندہ بات نہ مانے الگ بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ سب نے بات مانی، ان کے ایک بیٹے نے بات نہیں مانی. آخر وقت تک باپ سے بحث کرتا رہا کہ نہیں پانی تھوڑا آئے گا، میں بچ جاؤں گا، میں آسمان میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتا رہا، بات نہیں مانی، نہیں مانی اس نے، اس کی قسمت. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا در حقیقت اپنے گھر والوں سے کی جانی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام جب ملے، یعنی غائب ہو گئے تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا چلا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا، ایک طویل 80 سال کی عمر میں جا کر پتا چلا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی، نابینا ہو گئے تھے. انہوں نے جب یہ پتا چلا کہ ان کا بیٹا مل گیا تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کی دینی حالت کیسی، اس کی دینی حالت کیسی. یہ نہیں پوچھا کہ کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے، کہاں کیا کیسے اس کا گزر بسر ہو، یہ نہیں پوچھا. پر پوچھا کہ دینی حالت اس کی کیسی، نماز پڑھتا ہے، دین کے احکامات کی پابندی کرتا ہے نہیں کرتا. یہ نبیوں کی شان ہے کہ اپنے اولاد کی سب سے پہلے دین کی فکر کرو، دنیا کی فکر بعد میں ہوتی. ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، ہم لوگ دنیا کی فکر میں ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ختم مر جاتے ہیں اسی میں. دین کی فکر کی تو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ بیٹے کو نماز بھی پڑھنی آتی ہے اور بیٹیوں کو نماز بھی پڑھنی آتی ہے کہ نہیں آتی، ان کو حلال حرام کے مسئلے مسائل بھی پتا ہے کہ نہیں ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے بچے گناہ کبیرہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ حیانن گناہ ہو جانا، ایک ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عادی بن چکے، لیکن باپ نہیں ٹوکتا، ماں نہیں ٹوکتی. تو بچہ وہ بڑے ہو کر وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں، تو میری زندگی کا روٹین میں داخل ہو گیا. یہ ہمارے یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں. بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان کبھی وقت، صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرۃ. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. يا الله ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. يا الله ہم کو ہر طرح کا سکون عطا فرما. يا الله ہم پر اپنا خاص کرم نازل فرما.
یا ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.